السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بروج آیت نمبر 1 سے 10. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آج ہم سورہ بروج پڑھیں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 1 سے 10. سورہ بروج مکی سورت ہے، اور بروج کے معنی ہوتے ہیں کوئی ایسی چیز جو ظاہر ہو یا نمایاں ہو، جیسے تبرجل جاہلیہ کا جو لفظ آتا ہے وہ بھی بروج سے ہی بنا ہے. ستاروں کو سورج اور چاند کو بھی کہتے ہیں جو کہ آسمان میں نمایاں نظر آتے ہیں. تو بہرحال یہ مکی سورت ہے، اور یہاں پر کچھ لوگوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس قرآن میں، جس کے بارے میں صحیح احادیث سے بھی ہمیں خبر ہوتی ہے کہ وہ کون لوگ تھے، کس طرح سے ان کو اسلام کی وجہ سے تکلیف دی گئی یا پھر ان کو مشکلات میں ڈالا گیا. آج کا جو سورہ ہے اس سے ہمیں کافی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور ملتی ہیں الحمدللہ. قرآن کا ہر لفظ ہمارے لیے ویسے بھی بہت سبق آموز ہے، اور ہر آیت سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، تاکہ ہماری خود کی بھی تربیت ہو، ہماری اصلاح ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کامیاب قرار پائیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، ہم 1 سے 10 تک ہی آیت لے لیتے ہیں ساتھ میں، تاکہ ساری باتیں ساتھ ہی میں سمجھ میں آ جائیں، پھر آگے چل کر اس آیت کو پرٹیکولر بھی ہم دیکھتے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ترجمہ دیکھ لیجیے. قسم ہے آسمان برجوں والے کی، اور وعدہ دیے ہوئے دن کی، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے دن کی، ہلاک کیے گئے خندقوں والے، یعنی آگ تھی ایندھن والی جبکہ وہ اس پر بیٹھے تھے، اور وہ اس کو جو کچھ وہ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اور نہیں انتقام لیا انہوں نے ان سے مگر اس بات کا کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر، جو زبردست قابل تعریف ہے. وہ ذات کے اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے تکلیفیں دی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، پھر نہ توبہ کی انہوں نے، تو ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا، اور ان کے لیے عذاب ہے جلانے والا. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. برجوں والے آسمان کی قسم، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھے جانے والے کی، کہ خندقوں والے ہلاک ہو گئے جن میں آگ تھی بہت ایندھن والی جبکہ وہ اس کے کنارے بیٹھے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان والوں سے کر رہے تھے اسے سامنے دیکھ رہے تھے، اور انہیں مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو ہر چیز پر غالب اور قابل ستائش ہے. آسمانوں اور زمین پر حکومت اسی کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے. سورہ بروج یہ مکی سورت ہے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا اس میں 22 آیات ہیں، 22 آیات ہیں. اور اس سورے میں ہمیں بہت ساری ایسی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت العزیز الحمید بتائی گئی کہ وہ ہر چیز، یعنی زبردست ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور قابل تعریف بھی ہے. اسی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے، اسی کا سب کچھ ہے. اور آگے چل کر جو اگلی دفعہ ہماری کلاس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات آئی ہیں وہ صفات، وہ الودود ہے، قرآن کی صفت آئی ہے اس میں کہ قرآن کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی، اور قرآن کو مجید بھی کہا گیا ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم آگے پڑھیں گے. یہاں جو شروع میں بات آئی ہے سورہ بروج میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور جب بھی قسم کھائی جاتی ہے تو کوئی اہم بات بتانی مقصود ہوتی ہے، یا تو کسی اہم واقعے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے، یا کوئی اہم بات کا ذکر ہوتا ہے تاکہ لوگ چونکے اور متوجہ ہوں اور الرٹ ہو جائیں اور غور سے سنیں. تو پہلے آسمان کی، اور آسمان بھی کیسا، برجوں والا آسمان. بروج ہم دوسری جگہ دیکھتے ہیں قرآن میں، جب بروج کا ذکر آیا ہے تاروں کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تاروں سے آسمان کو زینت دی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو حیتداں ہیں، سائنسداں ہیں، وہ اس کے بارے میں عجیب عجیب شکلیں بناتے ہیں آسمان پر، جتنے جو تارے اور ستارے نظر آتے ہیں سیارے، اور وہ عقرب اور پتہ نہیں کیا بچھوؤں کی جیسی شکل بنائی جاتی ہے، اور اس کا ایک شیپ بتایا جاتا ہے. ایکچولی اس کا ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی ہے، یہ لوگوں کی خود ساختہ چیزیں ہیں. بھلا آپ خود بتائیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ستاروں کا اور تاروں کا مقصد بتا دیا کہ آسمان کی زینت کے لیے ہے، شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے، اور راستہ چلنے کے لیے اس میں روشنی ہمیں ملتی ہے، یعنی رات کی تاریکی میں، تو یہ راستہ بتاتے ہیں ہمیں برج جو ستارے ہیں. جب ستاروں کو زینت کہا گیا ہے آسمان کی، تو پھر وہ بچھو کی شکل کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھلا جو بھی جانوروں کی تصویروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ عقرب اور پتہ نہیں کیا کچھ بنتا ہے، تو وہ اس میں کوئی خوبصورتی تو نہیں نظر آتی. تو بہرحال یہاں پر برجوں والے آسمان کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی ایسا آسمان جو منازل والا ہے. یعنی اکثر علماء کے نزدیک جو منزلیں ہیں، جیسے سورج، چاند اور ان کواکب کی جو منزلیں جس پر وہ مشتمل ہے، یعنی کواکب ستاروں کو کہتے ہیں، اور جو اپنے چلنے میں کامل ترین ترتیب اور ایسے نظام سے جڑے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور رحمت اور وسعت علم پر دلالت کرتا ہے. یعنی اگر آپ آسمان پر نظر ڈالیں گے تو آپ حیران اور پریشان ہوں گے. ہم خود آپ دیکھیں، جو بھی جب آسمان پر نظر ڈالتا ہے، یا پھر جب اللہ تعالیٰ کی وسیع کائنات پر ہم نظر ڈالتے ہیں، اور یہ چیز آج کل دیکھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے، سیٹلائٹس کے ذریعے سے جو تصاویر آتی ہیں، یہ سیٹلائٹس کے ذریعے سے جو بتایا جاتا ہے اوپر کیا، یعنی پوری فضا میں کیا کچھ ہے، اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہماری نظر وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی. ایسی کوئی دوربین ہی نہیں ہے جو اوپر تک کے سارے تصاویر لے سکیں، یا جو بلیک ہولز ہیں وہاں تک تو بھی انسان پہنچ بھی نہیں پائے، ابھی صرف اس کو وہ بلیک ہولز نظر آتے ہیں. اور کئی گیلیکسیز ہیں، یعنی ہماری دنیا ایک گیلیکسی کے اندر ہے سمجھے، بہت ہی چھوٹی سی، جس کے یہ ستارے اور سیارے ہیں جس میں ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. اور ایسے کئی گیلیکسیز ہیں سبحان اللہ، جو اور ہر چیز اپنے مدار پر گھوم رہی ہے، ہر چیز جڑی ہوئی ایک دوسرے سے، اور اب منزلیں ہیں سب کی. اور وہ منزلیں کیسی، جب اگر آپ دیکھیں زمین سے آسمان کا جب منظر بتایا جاتا ہے، آپ دیکھیں سارے جتنے جو اسٹارس ہیں، پلوٹو وغیرہ یا جو اور بھی آتے ہیں، تو آپ دیکھیں ہر ایک کی ایک منزل، جیسے ہوتا نا کہ ایک کے بعد ایک دائرے میں ایک بنا ہوا ہے، اس کے دائرے کے بعد دوسرا دائرہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر وہ گھوم رہا ہے، ہر ایک کا ایک مدار ہے، ہر ایک کی منزلیں ہیں. تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. آپ سوچیں کہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی کائنات، اور اس کائنات میں کئی گیلیکسیز، کتنے کروڑ ہا کروڑ گیلیکسیز ہیں ہم وہ بھی نہیں جانتے، اور ان گیلیکسیز میں سے ایک گیلیکسی جس میں ہماری دنیا ہے، اور اس یعنی ہماری دنیا میں بھی ہم ایک چھوٹا سا سیارہ ہے ہماری زمین، اور ایسے کئی اور سیارے ہیں جو ہماری زمین سے کئی زیادہ بڑی جگہ پر مشتمل ہے، یعنی بہت زیادہ ہیوج ہیں وہ ہماری زمین کے مقابلے میں، اور اس زمین پر رہنے والے ہم انسان اتنے چھوٹے سے. آپ بتائیے ہماری کیا حیثیت اور کیا وقت ہے، اور اس انسان کو کیا بھلا تکبر زیب دیتا ہے کہ اپنے وہ رب کے بارے میں سوچے کہ وہ رب جس نے یہ کائنات کو بنایا، اس انسان کی کیا حیثیت اور حقیقت ہے. لیکن اللہ تعالی نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، سبحان اللہ، اس انسان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اس کو احسن تقویم پر پیدا کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار کی آزادی دی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. تو عبادت کی وجہ سے آپ دیکھیں آج ہمارا یہ شرف اور مقام ہے، لیکن انسان اس شرف سے خود بخود ہی نیچے آ جاتا ہے، اس رب کے سامنے جھکنے کے بجائے وہ رب کی بنائی ہوئی یہ پیدا کی ہوئی چیزوں کے سامنے جھکتا ہے، بے جان چیزوں کے سامنے، ستاروں اور سیاروں کی پوجا کرتا ہے. اس سے بڑھ کر اس کے لیے نادانی اور بے وقوفی کیا ہوگی بھلا. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے کہ یہ سب کچھ جو آسمان میں ہے، جو منزلوں والا آسمان ہے، یا جتنے ستارے، سورج، سیارے ہیں، چاند ہیں یا ستارے ہیں، وہ اپنی منزل میں ہیں سارے ایک کے بعد ایک۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت، اس کی رحمت اور اس کا جو وسیع علم ہے، یہ سب چیزیں ان پر دلیل رکھتی ہیں کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کامل قدرت والا ہے۔ تو بہرحال بروج کے جو معنی ہوتے ہیں، نمایاں ہونا، ظاہر ہونا، یہ نمایاں طور پر ظاہر ہونا۔ علماء کہتے ہیں بروج کے معنی ستارے اور سیارے ہیں جو رات کے وقت آسمان کو زینت بخشتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں والیوم الموعود، دوسری آیت میں فرمایا کہ اور وعدہ دیے ہوئے دن کی۔ اس کے بارے میں اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ وعدے کے دن کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی قیامت کا دن۔ اس دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع کرے گا جس کا اس نے اپنی مخلوق سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ اس دن تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا، چنانچہ ان کے اول اور آخر، نزدیک اور دور، تمام سارے لوگ جو کہیں پر بھی جن کی ڈیتھ ہوئی ہوگی، سب کو کھڑا کرے گا اور اٹھا کر نکال لائے گا۔ اور اس دن کا بدلنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے؟ یعنی آخرت کے دن کی قسم کھائی گئی ہے جس دن سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، کیونکہ کفار مکہ دراصل آخرت کے دن اٹھائے جانے پر ہی یقین نہیں کر رکھتے تھے۔ تو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا، سب کو جمع کرے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا، اور یہی چیز انسان کو نیک اعمال کرنے کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہ جو آخرت کے دن کے اٹھائے جانے کا وعدہ ہے، یا آخرت کے دن اٹھائے جا کر اس پر حساب کتاب لینے کا وعدہ ہے، یا اس کی جو بات ہے، وہ دراصل انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے اور یقین کرے، کیونکہ جب تک اس کو اس بات پر یقین اور ایمان نہیں ہوگا، وہ نیک اعمال انجام نہیں دے سکتا، پھر تو وہ جو دل چاہے کرے گا۔ تو اس دن کی قسم کھائی گئی ہے جو کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، جو وعدے کا دن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ وشاہد و مشہود، آیت نمبر 3۔ شاہد کا لفظ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں، ہم گواہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو شاہد اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے، یعنی دونوں، دیکھنے والے، دکھانے والے، یا گواہی دینے والے، گواہی پر حاضر رہنے والے، سب کی قسم کھائی گئی ہے۔ ایک روایت ہم کو ملتی ہے، ترمذی کی ایک حدیث ہے جو کہ حسن ہے، اور سلسلۃ احادیث صحیحہ میں ناصر الدین البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اس حدیث کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم الموعود قیامت کا دن ہے، اور یوم المشہود عرفے کا، اور شاہد جمعہ کا دن ہے کہ سورج نہ ڈوبا نہ نکلا کسی دن میں جو افضل ہو جمعہ سے۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مومن اچھی دعا کرے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے، اور جس سے وہ پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کو پناہ بھی دیتا ہے۔ ترمذی، حدیث حسن۔ تو اس سے خود پتہ چل رہا ہے کہ وہ دن کون سا دن ہے۔ یوم الموت قیامت کا دن کہا گیا ہے حدیث میں، یوم المشہود عرفے کے دن کو کہا گیا ہے، اور شاہد جمعہ کے دن کو کہا گیا ہے۔ لیکن اس کو ہم عام معنوں میں بھی لے سکتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبر، ہر چیز پر خبردار ہے، یا ہر چیز سے اس کو، یعنی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کہ کوئی آ کر اس کو خبر دے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی شاہد ہے ہر چیز کا، ہر عمل کا بندے کے، اور فرشتوں کو بھی اس نے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ اس کو خبر دے۔ جیسے کہ عصر اور فجر کی نماز میں ڈیوٹی چینج ہونے والے فرشتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ فرشتے ڈیوٹی چینج کر کے بدل کر اوپر جاتے ہیں آسمان پر، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ خبر ہوتی ہے کہ اس کے بندے کس حال میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کی گواہی چاہتا ہے۔ فرشتے کہتے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم پہنچے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم جدا ہوئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ عصر اور فجر کے وقت میں فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، اور اسی لیے وقت پر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ فرشتے تو اپنے وقت پر ہی آ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم نماز ڈیلے کر کے پڑھیں گے تو پتہ نہیں ہماری گواہی لکھی گئی یا نہیں لکھی گئی۔ تو بہرحال فرشتے گواہی دیتے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم نے ان کو چھوڑا تب بھی وہ نماز کی حالت میں تھے، اور جب ان کے پاس پہنچے تب بھی وہ نماز کی حالت میں تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر اس سے بخشش کا وعدہ ہے، یعنی فجر اور عصر کی نماز کو اسپیشلی ریلیٹ کیا گیا ہے اصل میں بہت ساری چیزوں سے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے ریلیٹ کیا گیا ہے، یا بخشش کا وعدہ ہے، یا جنت میں داخلے کا وعدہ ہے۔ تو بہرحال فرشتے بھی گواہی دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی مقرر کر رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خود کی گواہی بھی کافی ہے دیکھا جائے تو۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ ہر اس شخص کو شامل ہے جو بھی اس سے متصف ہے، یعنی जो गवाही दे सकता है, यानी देखने वाला और दिखाई देने वाला, हाजिर होने वाला और जिसके पास हाजिर हुआ जाए, बसीरत से देखने वाला और दिखाई देने वाला। तो यहाँ पर जो कसम खाई जा रही है वो किस लिए खाई जा रही है कि कोई आगे बहुत ही अहम बात आ रही है। तो हाजिर किए हुए यानी या तो यौम अरफा के दिन का भी जिक्र मिलता है हदीस में और जुमा के दिन का भी। तो बहरहाल हर चीज़ गवाही देगी, ये भी हम जानते हैं कि खुद हमारे आज़ा भी कल क़यामत के दिन हमारे हक़ में या हमारे ख़िलाफ़ गवाही देंगे, और इवन क़ुरान भी गवाही देगा, रोज़ा भी गवाही देगा। क़ुरान ख़ुद हमारे हक़ में हुज्जत बनेगा या हमारे ख़िलाफ़ हुज्जत बनेगा। क़ुरान ख़ुद अल्लाह ताला से सिफारिश करेगा कि अल्लाह ताला रात की घड़ियों में मैंने इसे जगाए रखा, लिहाजा तो इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। तो बहरहाल हर चीज़ गवाही देगी, और अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो जिसको हुक्म दे वो बोलना शुरू कर दे। जिसने इंसानों को बोलने की कुव्वत अता की, यानी कुव्वत गोयाई अता की, अल्लाह ताला चाहे तो वो किसी भी चीज़ को कुन कह दे और वो अल्लाह ताला के हुक्म पर गवाही देने लगे। तो बहरहाल यहाँ जिस चीज़ पर कसम खाई गई है वह अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी निशानियाँ, उसकी ज़ाहरी हिकमतें और उसकी बेपाया रहमत, जिनको अल्लाह ताला यहाँ बताना चाहता है कि अल्लाह ताला कि हिकमतें दुनिया में जो कार फरमा है, जो बज़ाहिर हमको नज़र आ रही हैं, और कुछ हिकमतें पोशीदा भी है अल्लाह ताला की जो हमको समझ में नहीं आती हैं। कई निशानियां हैं अल्लाह ताला की, देखा जाए तो सूरज, चांद, सितारे, ज़मीन, आसमान, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा किया, जो हमको नज़र आ रही है हमारी ज़ाहरी आँखों से, वो सब अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं। और फिर अल्लाह ताला की रहमत हमको नज़र आती है कि हर जगह अल्लाह ताला की रहमत है। और आप देखिए अल्लाह ताला की एक रहमत वो है जो वो खुले आम सब पर तकसीम फरमा रहा है, अल्लाह सुभान व तआला सबको अता कर रहा है, चाहे वो काफिर हो, मुशरिक हो, जिंदीक हो, यानी एथीस्ट हो, कोई भी हो, मुलहिद हो, सब पर अल्लाह ताला की रहमत यकसा तौर पे बरस रही है। सभी उसकी बारिश से फ़ायदा उठाते हैं, सभी उसकी दी गई धूप से, सूरज की जो तपिश है उससे फ़ायदा उठाते हैं, सभी को रिस्क मिल रहा है। देखा जाए तो जो उसका नाफरमान है उसको भी रिस्क मिल रहा है, जो उसका फरमाबरदार है उसको भी रिस्क मिल रहा है। तो अल्लाह ताला की रहमत बेपाया है जो यकसा तौर पर सबको मिल रही है, लेकिन उसकी ख़ास जो रहमत है उसने अपने मोमिन बंदों के लिए उठा रखी है, जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनके ऊपर उनको अता करेगा। तो बहरहाल एक तो उस चीज़ पर कसम खाई गई है, यानी अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी निशानियों पर कसम खाई गई है, एक ये ओपिनियन है स्कॉलर्स का। और दूसरा ओपिनियन ये है कि जिस चीज़ पर कसम खाई गई है वह है कुतिल असहाबुल उखदूद, हलाक कर दिए जाएं खंदक खोदने वाले या खंदकों वाले, उन पर कसम खाई गई है कि हलाक कर दिए गए खंदक वाले, जो आगे आ रहा है कुतिल असहाबुल उखदूद अन्नारी ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ऊद वहम अला मा यफ़अलून बिलमुमिनीन शुहूद, कि हलाक किए गए खंदकों वाले यानी आग थी ईंधन वाली जबकि वो उस पर बैठे थे और वो उसको जो कुछ वो कर रहे थे मोमिनों के साथ देख रहे थे, और उन्होंने इंतकाम सिर्फ इसलिए लिया कि ये लोग सिर्फ अल्लाह ताला पर ईमान लाए थे, और जबकि अल्लाह ताला तो ज़बरदस्त और काबिल तारीफ़ है। अल्लाह ताला इस बात का अख्तियार रखता था कि चाहे तो वो उनको उसी वक्त ख़त्म कर दे, चाहे उसी वक्त उनको हलाक कर दे जो कि जुल्म करने वाले थे, जो कि ईमान लाने वालों पर जुल्म कर रहे थे। तो अल्लाह ताला की कुदरत से कोई बईद नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ढील दी कि देखते हैं ये ईमान लाने वाले के साथ और मज़ीद क्या क्या कर सकते हैं या करते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर जो असहाबुल उखदूद थे उसके बारे में हमको अहादीस से पता चलता है कि एक बादशाह था जो वल्लाहु आलम मुशरिक था या यहूदी था, लेकिन शिर्किया चीज़ें उन लोगों में आम हो चुकी थी। तो हमको सही मुस्लिम की हदीस से पता चलता है, क्योंकि सही मुस्लिम में और भी थोड़े से दो तीन जुमले ऐड हैं, वरना तिर्मिज़ी में भी हमको यह हदीस सही इस्नाद के साथ मिलती है और सही मुस्लिम में भी यह हदीस मौजूद है। सुहेब रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत तवील हदीस है, थोड़ा गौर से सुनना पड़ेगा, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले के लोगों में एक बादशाह था, उसका एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया उसने बादशाह से कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आप मेरे पास कोई लड़का भेज दीजिए, मैं उसको जादू सिखा दूँगा। लिहाजा उसने उसके पास एक लड़का भेज दिया, वो उसे सिखाने लगा। जब वो लड़का जादू सीखने के लिए जाता तो उसको रास्ते में एक राहिब मिला या राहिब को देखा उसने, वो उसके पास बैठने और उसकी बातें सुनने लगा जो उसे अच्छी लगती थी। کہا جاتا ہے کہ جو راہب تھا یہ اس زمانے میں مسلمان تھا، یعنی عیسائی مذہب کو فالو کرنے والا، ابھی عیسائیت میں شرک شروع نہیں ہوا تھا، یعنی عقیدہ تثلیث ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ سچے مسلمان تھے۔ جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو راہب سے گزرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ جاتا۔ راہب آپ کو معلوم ہے، راہب اللہ سے ڈرنے والا۔ اور جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو وہ دیر کے سبب اس کو مارتا۔ تو اس لڑکی نے راہب سے اس بات کی شکایت کی کہ راہب نے اس سے کہا، جب تمہیں جادوگر سے ڈر لگے تو اس سے کہنا میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر لگے تو کہہ دینا مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ یعنی راہب کے پاس بیٹھنے کا کوئی نہ کوئی، یعنی انہوں نے بہانہ تلاش کر لیا۔ وہ اسی طرح معاملہ چلاتا رہا، یہاں تک کہ اسی دوران میں اس کا سامنا ایک بڑے جانور سے ہوا جس نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا تھا۔ لڑکی نے سوچا کہ آج میں پتہ چلا لوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر تجھے راہب کا معاملہ جادوگر سے زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو قتل کر دے تاکہ لوگ گزر سکیں۔ اس نے پتھر مار کر اس جانور کو قتل کر ڈالا، اور لوگ راستے پر سے آنے جانے لگے۔ پھر وہ راہب کے پاس آیا اور یہ بات بتائی۔ راہب نے اس سے کہا، بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو، تمہارا معاملہ وہاں تک پہنچ گیا جو مجھے نظر آ رہا ہے، یعنی اللہ کے ہاں مقبولیت کا معاملہ۔ اب جلد ہی تمہاری آزمائش ہوگی، جب تم آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ تو میری نشاندہی نہ کر دینا۔ یہ لڑکا مادرزاد اندھے اور پھل بہری کے مریض کو ٹھیک کر دیتا تھا، یعنی جو جسم پر ایک اسکن ڈیزیز ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور لوگوں کی تمام بیماریوں کا علاج کر دیتا تھا۔ بادشاہ کے ایک مصاحب نے، یعنی بادشاہ کا جو ایک ہوتے ہیں نا، جو بادشاہ کے کام کرنے والے، اس کے دربار میں بیٹھنے والے، جو اندھا ہو گیا تھا، یہ بات سنی تو وہ بہت سارے تحفے لے کر آیا اور کہا، یہ جو کچھ ہے اگر تم نے مجھے شفا دے دی تو سب تمہارا ہے۔ لڑکی نے کہا، قابل غور جملہ ہے یہ ہم سب کے لیے، کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے پاس گئے، یعنی کون وہ مصاحب، جو بادشاہ کے درباریوں میں سے ایک شخص تھا جو اندھا ہو گیا تھا۔ جب اس کو شفا مل گئی تو وہ بادشاہ کے پاس گیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تمہاری بینائی کس نے لوٹا دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے؟ آپ دیکھیں انسان کیسے خدا بن بیٹھتے ہیں۔ اس نے کہا، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور مسلسل اسے اذیت دیتا رہا، یعنی تکلیف دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ اس لڑکے کو لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، بیٹے، تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہو، پھل بہری کے مریضوں کو تندرست کر دیتے ہو، اور یہ کرتے ہو اور یہ کرتے ہو۔ تو اس نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور اسے مسلسل اذیت دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ پھر راہب کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا، اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کیا تو اس بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس کے سر کے درمیان میں رکھا اور اسے چیرا، یہاں تک کہ اس کے دو ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر گر گئے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تم نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا تھا، جو بوجھ اٹھانے کی ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے، ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ۔ آپ دیکھیں ایمان کے لیے کس قدر ان لوگوں کو آزمایا گیا۔ تو بہرحال آرے سے دو ٹکڑے کر دیے گئے اور آدھا دھڑ ادھر اور آدھا دھڑ ادھر گر گیا۔ پھر بادشاہ کے مصاحب کو لایا گیا۔ بادشاہ کا یہ وہی مصاحب جو اندھا ہو گیا تھا اور جس کو اس لڑکی نے دعا کی تھی اور شفا ملی تھی، اس کو لایا گیا۔ اس سے بھی یہی کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ، یعنی اسلام سے پھر جاؤ، مرتد بن جاؤ۔ تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ اور یہی ایمان کا معاملہ تھا کہ جب ایمان کسی کے دل کے اندر جاگزی ہو جاتا ہے تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے الحمدللہ۔ جو نجاشی، سوری، جو ہرقل بادشاہ نے جب ابو سفیان سے سوالات کیا تھا تو اس سوال کے جواب میں خود اس ہرقل نے یہ جواب دیا تھا کہ ایمان کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس جو اندھا پہلے بن گیا تھا، مصاحب اندھا تھا پہلے، اس کو ٹھیک کر دیا گیا۔ اس مصاحب کو، اس کو بھی یہی حکم دیا گیا۔ اس کے انکار کرنے پر اس کے سر پر بھی آرا رکھا گیا اور اس کو چیر دیا گیا۔ اس کے بھی دو ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر گر پڑے۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا، اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کیا تو اس بادشاہ نے اسے اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا، اس کو فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، جب تم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچو، یعنی اونچائی پر، تو پھر اگر یہ اپنے دین سے پلٹ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو بھی اس چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ چنانچہ وہ اس کو لے گئے اور اسے لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ تو اس نے دعا کی، یعنی وہ لڑکے نے، اے اللہ تو جس طرح سے چاہے میری ان کی طرف سے کفایت ان حفاظت فرما۔ چنانچہ پہاڑ نے ان کو زور سے ہلایا اور وہ پہاڑ سے نیچے گر گئے۔ اب آپ سوچیں کس کو گرانے آئے تھے اور کون گر گیا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اپنی چال، یعنی ان کی اپنی چال انہی پر الٹ پڑی، تم دوسروں کے لیے گڑھا کھودو گے تو تمہارے لیے ہی گڑھا کھد جائے گا۔ وہ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تیرے ساتھ جانے والوں کا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا، چنانچہ اس نے اسے اپنے چند اور ساتھیوں کے سپرد کیا اور کہا اسے لے جاؤ، اسے ایک کشتی میں بٹھاؤ اور اسے لے کر سمندر کے وسط میں پہنچو، یعنی بیچ میں پہنچو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ وہ اسے لے گئے اور اس نے کہا اے اللہ تو جس طرح سے چاہے مجھے ان سے بچا۔ تو کشتی ان لوگوں پر الٹ گئی اور وہ سب غرق ہو گئے۔ وہ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ سبحان اللہ، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بادشاہ نے اس سے کہا تمہارے ساتھ جانے والوں کا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا تم اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ جو میں تمہیں کہوں وہی کرو۔ بادشاہ نے کہا اچھا وہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے ایک درخت پر سولی کے لیے لٹکاؤ، پھر میرے ترکش میں سے ایک تیر لو، یعنی جو جہاں تیر رکھے جاتے ہیں پیچھے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیز پیچھے لٹکائی جاتی ہے جس میں تیر رکھے جاتے ہیں اور پھر وہ تیر نکال نکال کر کمان سے مارے جاتے ہیں، تو ترکش میں سے تیر لو، اسے کمان کے درمیان میں رکھو، پھر کہو اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا رب ہے پھر مجھے اس کا نشانہ بناؤ، اگر تم نے اس طرح کیا تو مجھے مار دو گے۔ اس نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اسے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ لٹکا دیا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر نکالا، اسے کمان کے درمیان میں رکھا، پھر کہا اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر اسے نشانہ بنایا تو تیر اس کی کنپٹی کے اندر گھسا، یعنی کان کے اندر۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پر تیر لگنے کی جگہ رکھا اور جاں باختہ ہو گئے، یعنی اس کی جان نکل گئی۔ اس پر سب لوگ بے اختیار کہہ اٹھے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کے پاس آ کر کہا گیا جس بات سے تم ڈرتے تھے اسے دیکھ لیا؟ اللہ کی قسم تمہارا ڈر حقیقت بن کر تم پر آن پڑا، لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ بادشاہ نے راستوں کے سروں پر، یعنی سروں پر خندقیں کھدوائیں، یعنی کارنرز پر حکم دیا خندقیں کھدوانے کا، تو خندقیں کھودی گئیں، ان میں آگ بھڑکا دی گئی۔ اس بادشاہ نے کہا جو اپنے دین سے نہ پھرے، یعنی اسلام سے نہ پھرے، اسے ان میں جلا ڈالو، یا اس ایمان لانے والوں سے کہا جاتا اس کے اندر گھسو تو وہ ایسا کر گزرتے۔ یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، یعنی گود میں بچہ تھا، تو اس نے اس میں گرنے سے تردد کیا، یعنی اس بچے کی وجہ سے اس ماں کو احساس ہوا ہوگا کہ وہ تھوڑا آگے پیچھے ہو رہی تھی، یعنی تھوڑا سا وہ کنفیوژن کا شکار ہو گئی، یا تردد کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف تھوڑا سا آگے پیچھے ہونا۔ تو اس بچے نے کہا میری ماں صبر اختیار کر، تو یقیناً حق پر ہے۔ سبحان اللہ، جیسے کہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تین بچوں نے گہوارے میں بات کی، ایک یہ بچہ تھا اور دوسرا بنی اسرائیل کا ایک بچہ، جس نے اس کی ماں نے دیکھا تھا کہ ایک گھوڑ سوار جا رہا ہے اور وہ کہنے لگے کہ میرا بچہ ایسے ہی بنے، تو بچے نے دودھ پیتے پیتے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا نہ بنائے۔ تو بہرحال، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ طویل حدیث آپ نے دیکھی کہ اس طویل حدیث میں جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الزہد والرقائق، اس میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے اور بہت طویل ہے، اور ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور یہاں پر جو کہا گیا کہ ان لوگوں نے کہا تھا، یعنی جو لوگوں نے دیکھا، لڑکے نے کیا کہا تھا کہ تم کیا کہہ کر مجھ پر تیر چلانا؟ بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام کے ساتھ اس جو اس رب کا غلام یعنی بندہ ہے۔ تو آپ دیکھیں، ایکچولی دیکھا جائے تو یہ ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا، یا اللہ تعالیٰ کے نام سے جب کیا گیا تو اس بچے کی جان چلے گی۔ اور غلام کا ہی لفظ ہم کو ملتا ہے بار بار، غلام مطلب وہ بالکل چھوٹا لڑکا ہی تھا، کوئی بڑا شخص نہیں تھا۔ اس حدیث سے جو ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے، کئی سبق ہم کو حاصل ہوتے ہیں، کہ جادو کا اگرچہ وقتی طور پر اثر ظاہر ہوتا ہے لیکن اس کو سیکھنا سکھانا گمراہی ہے اور کفر ہے۔ اسی لیے جادوگر کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ اگر تم کسی کو کہیں جادو کرتے ہوئے دیکھو یہ جادوگر ہے، تو اس کو قتل کر دیا جائے اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر ٹھیک ہے، اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال جادو کرنا کفر ہے اور اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں جادو کروانے کے لیے پیروں مریدوں کے پاس یا عاملوں کے پاس، ان کو اس سے خبردار ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ کفر ہے اصل میں جادو کرنا یا کروانا۔ دوسرا ہم کو سبق ملتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے لگتا ہے، تو سمندر اور پہاڑ بھی اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے اس کی مدد ہوئی۔ تیسری بار سیکھنے کو ملی کہ دین پر ثابت قدمی اور استقامت اختیار کرنے کا نتیجہ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، انجام کے اعتبار سے ہمیشہ حق غالب ہوتا ہے اور باطل مغلوب ہو جاتا ہے، اور ہم کو یہ کئی واقعات سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ طویل حدیث سے ہم کو بہت سارے سبق سیکھنے کو ملے، اور اس کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کیسے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر آزمائشیں آئیں۔ آپ کو یاد ہوگا بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور یہ مکی زندگی کی بات ہے کہ آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور اس وقت خباب بن ارت آئے رضی اللہ عنہ، ان کی ایک جو ان کی مالکہ ایک عورت تھی کہا جاتا ہے، اور وہ کچھ لوہے کا کام کرتے تھے، کچھ چیزیں بنانے کا کام کرتے تھے۔ تو ایک شخص جو اس وقت مکہ میں ایک بہت ہی جو امیر شخص تھا کہا جاتا ہے، جس نے ان کو کچھ بنانے کے لیے دیا تھا، جب ان اس کے پاس پیسے کا تقاضا کرنے گئے تو کہا کہ جاؤ میں تو نہیں دینے والا، وہیں لے لینا جس پر تم یقین رکھتے ہو۔ بہرحال تو ان کی جو مالکہ تھی وہ بھی بہت ستاتی تھی، اور لوگ ان کو بہت ستاتے تھے کہا جاتا ہے۔ اور خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، ان کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ دیکھیں کوئی معمولی تکلیف نہیں ملی ان کو۔ جو بھی صحابہ تھے، بلال رضی اللہ عنہ، عمار، یاسر رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہ، اور بہت سارے صحابہ ہم کو ملتے ہیں جو کہ غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ان کو بہت تکلیفیں دی گئیں مکہ میں اسلام لانے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے۔ تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو اتنا زیادہ ستایا جاتا، کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیتے تھے، اور اوپر پتھر رکھ دیتے تھے کہ وہ ہل بھی نہ سکیں۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب وہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ پہنچے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کسی وجہ سے ان کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا، یا جیسے ہو سکتا ہے گلے ملنے لپٹانے کی وجہ سے، جو بھی مسئلہ ہو بہرحال، تو پیٹھ پر ہاتھ رکھا تو عمر رضی اللہ عنہ چونک اٹھے اور حیران ہو کر کہا کہ یہ کیا ہے تمہارے پیٹھ میں، یعنی وہ ہاتھ ان کا کہا جاتا ہے وہ گڑھے میں چلا گیا، یعنی پیٹھ کے اندر گڑھا تھا پیچھے سے، یعنی گڑھا بن گیا تھا، یعنی ہول تھا وہاں پر گوشت جل جانے کی وجہ سے۔ تو کہا کہ جب مجھے کوئلوں پر لٹایا گیا تھا، جلتے ہوئے کوئلوں پر، تو میری چربی پگھل کر وہ کوئلوں کو اس نے بجھا دیا تھا، چربی نے، سوچے ذرا، تب سے وہاں کا جو گوشت نکلا ہوا ہے، یعنی جو جلا ہوا ہے، وہ وہاں پر ایسے ہی گڑھا ہی بن گیا ہے۔ یہ کتنی تکلیف دہ کیفیت ہوگی، لیکن آپ دیکھیں وہ ایمان سے نہیں پھرے تھے، وہ لوگ کیسے تھے، سبحان اللہ کیسا ان کا ایمان تھا۔ آج تو ہم سوچ کر ہی حیران ہوتے ہیں کہ ہم تو ہمارے انگلی کو ایک بھاپ بھی لگ جائے چولہے پر روٹی بناتے بناتے، ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ تو ان لوگوں نے ایمان کے خاطر کیسی تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کی، کتنی اذیتیں ان کو سہنا پڑی، لیکن وہ ایمان سے ایک قدم یا ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہٹے، ماشاءاللہ، یعنی ایسا ایمان ان کے دل کے اندر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ تو بہرحال یہی خباب بن ارت آتے ہیں ایک دن اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے ہمارے لیے، یعنی کب تک یہ ظلم ستم چلتا رہے گا؟ تو رسول اکرم جو ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، یعنی سرخ ہو گیا، اور پھر آپ نے کہا کہ تم سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، ان کو آروں سے چیرا گیا، ان کے جسموں پر لوہے کے کنگھے چلائے گئے، ان کو زندہ گڑھوں میں دفن کر دیا گیا، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے۔ اور یہی ہمیں اصحاب الاخدود کی حدیث میں ہمیں یہی دیکھنے کو ملا کہ کیسے ان کو صرف ایمان کی بنا پر اس راہب کو اور اس اندھے شخص کو، جو کہ بعد میں بینا ہو گیا تھا، جس کی بینائی واپس آ چکی تھی، اپنے ایمان لانے کی بنا پر ان کو آروں سے چیر دیا گیا کہ دو ٹکڑے دو طرف گر پڑے۔ یہ ان کی آزمائش تھی ایمان والوں کی، اور بعد میں جب سارے لوگ ایمان لائے، بہت سارے لوگ، تو ان کے لیے خندقیں کھودی گئیں، ان کو آگ کے گڑھوں میں ڈالا جانے لگا، اور وہ بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے سارے وہ لوگ، یعنی جو ظالم بادشاہ تھا اور اس کے جتنے سارے لوگ تھے، اس کے سپورٹر، وہ سب بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے مومنوں کا۔ اور ان کا قصور کیا تھا؟ بس یہی تھا نا ان کا قصور کہ وہ ایک رب پر ایمان لے آئے تھے۔ کیا جرم کیا تھا انہوں نے؟ کوئی جرم کیا تھا انہوں نے؟ کوئی قتل و غارت گری کی تھی؟ نہیں۔ کوئی جھگڑا فساد کیا تھا؟ نہیں۔ صرف ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ایمان لے آئے تھے، وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ تو یہ ایمان لانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا، ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، ہم چونکہ پیدائشی مسلمان ہیں اس لیے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ہم تو ایز اے گرانٹیڈ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آرام دہ بستروں پر بیٹھ کر، آرام دہ تعیش والی زندگی گزار کر، اور ہم بھی سیدھا جنت میں جائیں گے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی پر آزمائش آئے، اس لیے ہم کو دعا سکھائی گئی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان پر جو تونے بوجھ ڈالے تھے اللہ تعالیٰ وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال، کیونکہ ہمارے اندر استطاعت نہیں واقعی میں اٹھانے کی. اے مالک ہم کو اس طرح نہ آزما جیسے تونے پہلے کے لوگوں کو آزمایا تھا، کیونکہ ہم ہو سکتا ہے ہم ایمان میں کمزور ہوں اور ہم وہ آزمائش کو برداشت نہ کر سکیں، لہٰذا ہمیں اسے محفوظ رکھ. یہ دعا ہم کو سکھائی گئی ہے. تو کیوں ان کو گڑھوں میں ڈالا گیا، کیوں ان کو آگ میں ڈالا گیا؟ کیونکہ انہوں نے ایمان لایا تھا، انہوں نے ایمان قبول کیا تھا. اور صحابہ کرام کا بھی یہی حال ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیا ان کا جرم تھا؟ بلال رضی اللہ عنہ، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہ جو کہ پہلی شہید خاتون تھی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ یاسر اور سمیہ یا آل یاسر کو رضی اللہ عنہم، ان سب لوگوں کو جو پانی کا حوض ہوتا ہے جانوروں کے پینے کا، تو امیہ بن خلف، ابو جہل اور جو اس وقت کے لوگ تھے وہاں کے بڑے بڑے سردار جو ظالم اور جابر بنے ہوئے تھے، عقبہ بن ابی معیط، وہ ڈبکیاں دے رہے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ایمان سے پھر جاؤ، کہتے تھے کہ تم واپس یعنی اسلام سے واپس پھر جاؤ، پرانے دین پر آ جاؤ، شرک مشرک والے دین پر، مشرکوں والے دین پر. اور وہ لوگ نہیں مانتے تھے تو ان کو ڈبکیاں دیتے جاتے تھے، اور اس قدر ظلم کیا گیا ان کے اوپر کہ سمیہ رضی اللہ عنہا پر تو ان کھڑے کھڑے ان کے اوپر کہا جاتا ہے کہ کچھ نیزہ پھینکا گیا جو ان کو لگا اور جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی، پہلی شہید خاتون اسلام کی. یعنی خواتین بھی پیچھے نہیں تھیں، خواتین نے بھی قربانیاں دی. اور جیسے ابھی ہم نے دیکھا اس حدیث کے آخر میں بھی ایک خاتون کا ذکر پڑا کہ وہ اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئی تھی اور تردد میں تھی، لیکن بچے نے کہا کہ اے ماں صبر کر تو حق پر ہے، اور وہ پھر کود پڑی ہوگی. ظاہر سی بات ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنا ایمان اسی طرح بچاتے ہیں کہ ان کو جان دینا گوارا ہوتا ہے، لیکن وہ ایمان کا سودا نہیں کرتے. آج اگر دیکھا جائے تو آج دنیا میں کیا حال ہے، لوگ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں ایمان کو، کہتے ہیں کہ ایمان کی کیا ضرورت ہے، اپنا دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ایمان کی کیا ویلیو ہے اور اس کی کیا قدر و قیمت ہے. ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور ایمان ایک طرف. واقعی میں یہ بات بالکل درست ہے کہ ایمان کا کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا. ان ایمان ایک اتنی قیمتی چیز، اتنا قیمتی سرمایہ ہے جو ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے آپ کو اس طرح کی گواہی بھی دینا پڑتی ہے، آپ کو اس طرح کے ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں کہ ہاں آپ واقعی میں مسلمان ہیں. ایک مسلمان بکتا نہیں ہے، جھکتا نہیں ہے، وہ سر تو کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا نہیں سکتا، وہ حالات کے دھارے پر اپنے آپ کو ڈال نہیں سکتا، وہ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرتا ہے اور اس ایمان کے بدلے چاہے اس کو کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے. ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی ہے. لوگ جیلوں میں چلے گئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، لوگ پھانسی کے اس پر یعنی اس جگہ چلے گئے، تختہ دار تک چلے گئے، اپنی جان تک دے دی لوگوں نے، یہ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے لوگ، لیکن اپنے ایمان کو انہوں نے بچایا. انہوں نے سودا نہیں کیا ایمان کا لوگوں کے ساتھ، اس وقت کے بادشاہوں کے ساتھ، یا جو بھی ہوتے ہیں جو باطل پرست ہوتے ہیں، باطل پرستوں کے سامنے انہوں نے کبھی سر کو نہیں جھکایا. اور ہر ایک کی قسمت میں نہیں آتا یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا یہ رتبہ. یہ جو اصحاب الاخدود تھے ان کو آزمایا گیا، ان کا ایمان اس لیول کا تھا ماشاءاللہ کہ انہوں نے ان گڑھوں میں کودنا گوارا کیا، لیکن انہوں نے ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں کیا. جبکہ بادشاہ کیا کہہ رہا تھا، بادشاہ یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا جب اگر اپنے دین سے کوئی پھر جائے اس کو واپس لے آؤ، لیکن کوئی اپنے دین سے پھرا نہیں، انہوں نے ان گڑھوں میں کودنا گوارا کیا. آپ سوچے کتنی تکلیف دے ہوگی نا وہ موت بھی. لیکن ایک بار جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قدم رکھتا ہے نا، تو اس کا جو لطف ہے، اس کا جو مزہ ہے، وہ کوئی محسوس ہی نہیں کر سکتا. جیسے کہ جابر بن عبداللہ کے والد کہ جب ان کی شہادت ہوئی، اور جابر بن عبداللہ ایک دن گزر رہے تھے، رسول اکرم نے ان کو دیکھا کہ تھوڑے سے افسردہ سے ہیں، تو پوچھا تم اپنے والد کے بارے میں کچھ سوچے ہو یا جاننا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ کیا ان کا معاملہ ہوگا؟ تب رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی، پوچھا ان سے کہ تمہاری کیا خواہش ہے، کیونکہ شہدا ان کی جو روحیں ہیں پرندوں کی صورت میں ہوتی ہیں، جنت میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، اڑتی رہتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میری خواہش ہے کہ میں دوبارہ جاؤں دنیا میں اور دوبارہ سے میں تیری راہ میں اپنی جان دوں، کیونکہ یہ جو لذت ہے اللہ کے راستے میں جان دینے کی، وہ لذت کوئی اور چیز میں مل ہی نہیں سکتی کہ اللہ کی خاطر اپنی جان دے دینا، جان جانے آفنے کے سپرد کر دینا، کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ایک مومن کو لگتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو بات میں نے لکھ دی ہے کہ جو ایک بار آ چکا اس دنیا سے اب دوبارہ اس دنیا میں نہیں جائے گا، ہاں تمہارا پیغام پہنچا دیا جائے گا تمہارے ساتھیوں کو، کہ وہ لوگ جو ابھی ملے نہیں ہیں ان سے، جن کے دل کے اندر خواہش تھی شہید ہونے کی، تو وہ جو دوسرے شہید جو پہنچ چکے وہ انتظار میں ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو سورہ آل عمران کی تفسیر پڑھ لیجئے، وہاں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی۔ تو بہرحال سمیہ رضی اللہ عنہ، آل یاسر، جب آل یاسر کو اس طرح سے ڈبکیاں دی جا رہی تھیں حوض کے اندر اور ان کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ ایمان سے پھر جائیں، تو رسول اللہ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا تھا کہ اے آل یاسر صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو جنت یوں ہی نہیں مل جاتی، جنت کے لیے صحابہ اکرام نے کتنی قربانیاں دیں، کتنے مسائل ان کو مسائل سے گزرنا پڑا، کتنی قربانیاں دینی پڑی، جان کی، مال کی، ہر چیز کی تکلیفیں، اذیتیں سہنی پڑی۔ بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ احد احد ہی پکارتے رہتے تھے، وہ اپنے ایمان سے پھرے نہیں۔ پھر اسی طرح سے عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کسی کچھ تھوڑے سے فوج کے حصے کے ساتھ انہوں نے کمانڈر بنا کر بھیجا، لیکن ان لوگوں کو قید کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے وہاں کا جو اس علاقے کا بادشاہ تھا، انہوں نے آفر کی کہ ہم تم کو یہاں کے علاقے کی گورنرشپ دے دیتے ہیں، تم اسلام سے پھر جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہمیں نہیں چاہیے گورنر وغیرہ بننا، ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو اس سے زیادہ بڑے علاقے کا تم کو ذمہ دار بنا دیتا ہوں، گورنر بنا دیتا ہوں، یا تم کو سردار بنا دیتا ہوں۔ تو عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ اگر تم مجھے پورے علاقے کا بھی سردار اور گورنر بنا دو، تب بھی مجھے اسلام کے مقابلے میں پسند نہیں ہے۔ انہوں نے ریجیکٹ کر دی اس آفر کو۔ یہ دنیا ان کے قدموں میں گرتی تھی آ کے، دنیا دوڑتی ہوئی آتی تھی، لیکن انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، دنیا کو پسے پشت ڈال دیا، کیونکہ ان کی نظروں کے سامنے آخرت تھی، دراصل آخرت کی کامیابی تھی۔ تو انہوں نے کہا، عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ تم اگر مجھے پورے ملک کی بادشاہت بھی دے دو، تب بھی مجھے اسلام کے بدلے میں قبول نہیں ہے۔ تو وہ بادشاہ بہت ہی حیران ہوا، اس نے ان کو ڈرانے کے لیے کچھ اور بھی حربے استعمال کیے، کچھ لوگوں کو بلا کر سزائیں دی، گرم تیل میں ڈال دیا گیا، اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا، لیکن ان کے زبان یعنی وہ اپنی زبان سے پھرے نہیں۔ جب کچھ ایسے منظر ان کو دکھائی دیے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ بادشاہ سمجھا کہ یہ چینج ہو گئے ہیں اور یہ میری آفر قبول کر لیں گے۔ اس نے دوبارہ آفر کی تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ تم تبھی رو رہے تھے، تو کہا کہ میری تو آنکھوں سے آنسو اس لیے نکل رہے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، میرے جسم پر جتنے بال ہے اتنی دفعہ بھی مجھے تیری راہ میں مارا جائے اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر میں تیری راہ میں مارا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر میں تیرے راستے میں اپنی جان دے دوں، اور جب تو مجھ سے پوچھے میرے رب، تو میں کہوں کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے تیری خاطر جان دی ہے۔ تو آپ سوچے کہ یہ کیسا جواب تھا، یہ صحابہ تھے اصل میں جن کو رضی اللہ عنہم کا لقب ملا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ حیران ہوا اور اس نے کہا کہ کیا تم میری پیشانی کا یا میں تمہاری پیشانی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ حدیث میں دونوں کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ تو کہا، پھر اس نے پیشانی کا بوسہ لیا اور ان کو واپس لوٹا دیا، یعنی قید سے آزادی دے دی۔ جب وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، سارا واقعہ کہہ سنایا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اٹھ کر ان کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ تو جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، واقعی میں کہ جب آپ کے پاس ایمان، آپ کا ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے، آپ کے دل کے اندر ایمان جاگزین ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی، آپ کو جھکا نہیں سکتی۔ یہ ایمان کی لذت ہی ایسی ہوتی ہے، یہ ایمان جب دل اور جان میں سرایت کر جاتا ہے تو کوئی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، نہ دنیا کی، نہ دنیا کی چیزوں کی، نہ آرام و آسائش کی، بس ایک دھن سوار ہوتی ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارا ایمان بڑھتا رہے، اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ اور یہ جو ہم نے حدیث پڑھی، آپ دیکھیں بار بار ذکر کیا گیا ہے، اس کی کم سنی کا ذکر کیا گیا ہے۔ امام مسلم اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، امام قرطبی نے لکھا ہے، بہت سارے علماء نے لکھا ہے، کہ آپ سوچیں ذرا کہ وہ بچہ کتنا چھوٹا تھا۔ تو یہاں امام قرطبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سے پہلے کی امتیں کس قدر شدائد اور علم سے گزری ہیں، اس اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے ان کو کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑا، اور یہ بچہ، چھوٹا سا بچہ، وہ بھی کس قدر، آپ دیکھیں اس کا ایمان پختہ ہو گیا تھا۔ یعنی اگر اسلام کی محبت، ایمان کا یقین دل میں پیدا ہو جائے تو عمر کوئی معنی نہیں رکھتی، چاہے وہ چھوٹی عمر ہو یا بڑی عمر ہو، یہ ایمان انسان کو اس قدر مضبوط اور طاقتور بنا دیتا ہے۔ اور اسی لیے تو کہا نا کہ اسلام اور ایمان پر استقامت یہ فرشتوں کی صحبت عطا کر دیتی ہے اصل میں، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حمیم سجدہ میں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، جمے رہے اپنے ایمان پر، تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ خوف کرو نہ غم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ. تو ایمان کی وجہ سے فرشتوں کی صحبت یا فرشتوں کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، فرشتوں کی طرف سے مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے مدد. لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ لڑکا تھا، کم عمر ہی تھا لڑکا دیکھا جائے تو، چھوٹا ہی بچہ تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے ایمان کی کیا حالت تھی. تو آج کے ہمارے بچوں کو اور ہم ماؤں کو سوچنا چاہیے اصل میں، کہ ہم مائیں اپنے بچوں کو کس نہج پر پروان چڑھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے ان کو اتنا ڈرپوک بنا دیا ہے کہ وہ صرف گیم کھیلنے سے ہی ڈرتے رہتے ہیں، یا چھپکلی سے ڈرتے رہتے ہیں، یا پتہ نہیں کیا کچھ سے. ان کے اندر بہادری کی ان کو تعلیم دیں، جیسے کہ اسماء رضی اللہ عنہا تھیں، انہوں نے اپنے کیسے بچوں کو تعلیم و تربیت دی. تو آج کا جو نوجوان ہے اس کو تو ایمان کی نہ فکر ہے نہ جفا کشی کی زندگی کی اس کو کوئی فکر ہے. بس آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی والا معاملہ ہے کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کو بھی بچانے والے بنیں، ایمان کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی رکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی وہی تعلیم دے اور اسی کی طرف ان کو لے کر جائیں. آگے کی آیت دیکھیے، آیت نمبر 9. تو بہرحال انہوں نے انتقام اس لیے لیا تھا، اصحاب الاخدود یعنی جو گڑھوں میں ڈالا گیا تھا ان مسلمانوں کو، کس بنا پر ڈالا گیا تھا؟ ان کا جرم صرف ایمان لانا تھا، اور وہ لوگ ان کو دیکھ رہے تھے، یعنی وہ اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہے تھے، اور انہوں نے انتقام لیا ان لوگوں سے صرف ایمان کی بنا پر. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو زبردست بھی ہے اور اپنی ذات میں آپ قابل تعریف ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہیں ان کو روک سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی. الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ ذات کے اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ سب کچھ ملک تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے، ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے، وہ جو چاہے حکم دے اور وہ ہو جائے گا، وہ بادشاہ حقیقی ہے، جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے. اس بات کا یقین ہونا چاہیے ہم سب کو، اور جو بھی اس کے خلاف سرکشی اختیار کرے گا انہیں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. آج اگر ان لوگوں نے، یعنی اصحاب الاخدود جو تھے، ان لوگوں نے اگر مومنوں کو تکلیفیں دی، گڑھوں میں ڈالا، خندقیں کھودی ان کے لیے، تو کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو پھر وہ ان کو کوئی موقع یا مہلت نہیں دی جاتی. تو بہرحال یہ صحابہ تھے جن لوگوں نے اللہ کی خاطر قربانیاں دیں، تکلیفیں اٹھائیں، جسمانی تکلیفیں بھی، ذہنی تکلیفیں بھی، اور مالی قربانیاں بھی انہوں نے دی، صرف اور صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنے آخرت کی کامیابی کے لیے. آیت نمبر 10 دیکھیں، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے تکلیفیں دی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، پھر نہ توبہ کی انہوں نے، تو ان کے لیے عذاب جہنم کا، اور ان کے لیے عذاب جلانے والا. سبحان اللہ. یہاں پر حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آپ رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی یعنی جو اس کا الودود، اس کی جو صفت ہے، یعنی بندوں پر رحم کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہ جن لوگوں نے، حسن بصری رحمہ اللہ علیہ وسلم میں کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اس جود و کرم کی طرف تو دیکھیے، انہوں نے یعنی وہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء تھے، جو نیک لوگ تھے، اہل اطاعت تھے، ان کو قتل کیا، ان کو گڑھوں میں ڈالا، آگ میں ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو توبہ کی طرف بلا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ اگر وہ توبہ کرتے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. یعنی یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو ان کے لیے عذاب ہے، یعنی توبہ کر لیں گے تو پھر عذاب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو یعنی انسان کتنے بھی بڑے گناہ کر لے، انسان کتنا بھی کچھ کر لے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اسلام کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سمندر کے برابر گناہ معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کی شان کریمی ہے سبحان اللہ, کہ وہ اپنے ایسے بڑے بڑے گناہگار بندوں کو بھی معاف کر سکتا ہے. تو بہرحال ان لوگوں نے تو آگ کے گڑھے کھودے تھے اور صرف اس بنا پر کہ وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے تھے. تو وہ ایک آگ تھی ایندھن والی, جبکہ لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے تھے, تماشا کر رہے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے. دراصل یہ بہت ہی قساوت قلبی کی نشانی ہے, یعنی دل سخت ہو جاتے ہیں لوگوں کے, صرف ایمان کی بنا پر وہ لوگوں کو سزا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی انہوں نے تکذیب کی اللہ کی آیت کی, اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ عناد رکھا اور ایمان رکھنے والوں کے خلاف دیکھا جائے تو جنگ کی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو بھی وہی عذاب دے سکتا ہے, ان کو بھی آگ میں ڈالے جانے والے ہی عذاب ہوگا, ان کے لیے جہنم ہے. چونکہ انہوں نے مسلمانوں کو آگ میں ڈالا تھا اور مسلمانوں کا حال دیکھ کر تماشا وہ کر رہے تھے, اور صرف اس بنا پر کہ وہ ایمان لائے تھے, تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے لیے بھی پھر ہو سکتا ہے جلنے کا عذاب, یعنی جہنم ان کو ملے گی. اور اللہ تعالیٰ تو مومنوں کو, یعنی جو ان کی سعادت ہے مومنوں کو, اس پر قائم بھی رکھے گا ان کے ایمان کی وجہ سے, اور ان کے لیے تعریف بھی ہے, وہ قابل تعریف ہے مسلمان بھی جو کہ اپنے ایمان کی وجہ سے اس طرح سے قربانیاں دیتے ہیں, جبکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو بہرحال جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور پھر توبہ نہ کی, ان کو دوزخ کا عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی, یعنی جلانے والا نہایت سخت عذاب ہوگا. تو ظالموں کے لیے سزا کا ذکر کرنے کے بعد پھر اب آگے مومنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے, جو آیت ہم اگلی دفعہ لیں گے انشاءاللہ. تو اس ان تمام آیت سے کیا سیکھنے کو ملا کہ ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے, چاہے دنیا میں حالات کیسے بھی ہوں, باطل کا غلبہ ہو, آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں, لیکن ہم کو اپنے ایمان پر ڈٹے رہنا ہے, جمے رہنا ہے. اور ہم کو اس لڑکے سے یعنی سبق سیکھنے کو ملا جو اصحاب الاخدود میں جو لڑکا تھا, جو حدیث سے ہم کو پتہ چلا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بچپن سے ہی صحیح تعلیم و تربیت کی جائے تو آپ دیکھیں بچے جس طرف آپ ان کو موڑیں گے اسی طرف مڑ جائیں گے, جس طرح سے آپ ان کو ڈھالیں گے اسی نقشے میں وہ ڈھلتے چلے جائیں گے. یعنی بچے بالکل سادہ یعنی کورا کاغذ ہوتے ہیں, پیپر ہوتے ہیں, آپ جس طرح چاہے اس کو ڈرا کر لیں. جیسے ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے, آپ اس کو اگر سہارا دیتے ہیں تو جس طرح چاہتے ہیں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, پھر تناور درخت بن جاتا ہے. اگر آپ اس کو موڑتے ہیں تو وہ جب اونچا ہونے تک وہ مڑا ہوا ہی رہے گا, بینڈ ہی رہے گا, لیکن اگر آپ اس کو سیدھا کھڑا کرتے تو وہ سیدھا سیدھا اٹھتا چلا جائے گا. تو لہٰذا بچوں کو بھی ہم بچپن سے جس طرف ان کو موڑیں گے, جیسی ان کی تربیت کریں گے, وہ اسی سانچے میں ڈھلتے چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مائیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والے بنیں, تاکہ وہ صحیح اسلام کے سانچے میں ڈھل کر ایک دین کے صحیح اور سچے دائی بنیں, اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والے, اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے اور دوسرے مسلمانوں کی حفاظت کرنے والے بھی بنیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.